बरामद होगी और कल 1 बजे यहाँ हमारे अशूरा होंगे और उसके बाद मजलिस अज़ा और फिर फाका शिकन। एक सफेद पर्चियाँ आप लोगों को आने पर तकसीम की गई हैं, उसका मकसद ये है कि आप लोग अपने कॉन्टेक्ट, टेलीफोन, पता जो भी लिखना चाहें लेना चाहें उस पर दे दें। जिनको नहीं मिली पर्चियाँ उनके पास कोई कागज हो तो वो खुद ही उस पर लिख सकते हैं। हमारा मकसद इससे आपको कुछ पब्लिकेशन आपकी तरफ भेजना और हमारे प्रोग्राम्स के बारे में आपको खबर करना, जो हमारे मुहर्रम हराम के जो हमारे अज़ादारी होती है उसके सिलसिले। जब आप वो पर्चा लिख लें तो बच्चियाँ बाहर जो वॉलंटियर्स हैं उनके हवाले कर दें, उनके पास प्लास्टिक के थैले उसमें डाल दीजिए। वो पर्ची अगर आपको नहीं मिले तो अपने पास उनसे कोई कागज लेकर उस पर अपने कॉन्टेक्ट नंबर लेकर जरूर दे दीजिएगा। आप सब यहाँ आमद और गुज़िश्ता 8 रातों से और आज नवी परवरदार आलम आपके पास अपने साथ में इजाफा करे। आप जो हैं वो जिस शौक समाज से हमारी इतनी मुश्किल गुफ्तगू को सुनते हैं और उसमें अपने आप को जज करते हैं, ये सारा मोहम्मद वाले मोहम्मद का आपके ऊपर एहसान है कि उन्होंने आपके जहनों को ये वसत दी और ये समझ और जूझ की
चलाई।
ये अपने लिए समझ, ये कुव्वत गुफ्तार, ये हमारी अपनी जाति नहीं होती, ये खिताबत, ये नबूवत का वरसा है और ये अपनी की बात समझना, ये अल्लाह जिनको हिदायत देता है वही ये बातें समझ। बहरहाल हमारी कोशिश ये रही कि हम एक ऐसे मुश्किल तरीन टॉपिक पर जिस पर इस वक्त जबरदस्त कंफ्यूजन है उस पर गुफ्तगू करें और आपको उसके मुताबिक आगाह करें। आज की मजलिस यकीनी बात है कि उस पैराय में नहीं होगी जिस पैराय में हम गुज़िश्ता 8 तकरीरें करते रहे। शबे अशूर है, शबे गम है, जहर मैली की, हयात मुबारक है और हयात तैयबा की आखिरी रात है। इस रात मैंने मोमिनों को जैसे जिनको एहसास और इदराक हो जाए उनसे मिलने भी का, जिसमें डॉक्टर अली शरीयती जैसे लोग हैं, इस रात की बेचैनी को बयान करना मुमकिन नहीं है। जो गिरिए पर मजमून लिखा डॉक्टर अली शरीयती ने वो इस रात लिखा था शबे आशूर। बहरहाल परवरदिगार आलम आपको उम्र गुलामी अता फरमाए और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसी तरह आप बरपा करते रहे।
शैतानीम बिस्मिल्लाहमानीम
अलहमदुल्लाहारवती وَمَيَّزَاهُ بَيْنَهُمَّا بِقُدْرَتِهِ وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَّا حَدٌّ مَحْدُودًا وَأَمَدًا مَمْدُودًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ سَيِّدِنَا الْمُمَجَّدِ بَشِيرِنَا الْمُؤَيَّدِ الْمُصْطَفَى الْأَمْجَدِ محمود الأحمد بالقاسم محمد صاحب الدعوة النبوية والصلاة الحيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية ولا سر الباقريا والمعاصر الجعفريا والأمم الكاظمية والحجج الرجبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال ناشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا السفر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك سوط العذاب إن ربك لبالمرصاد. تلوار قسم ہے اس فجر کی بل فجر بل یاول عشر جو دس طویل تاریخ راتوں کے بعد نمودار وشفے بل بکر ہر تاپ کی اور ولیزا اور رات کی جب اٹھنے جائے ہلکی ذالے کا پسوں نے لذی ہجر ان تمام باتوں میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں چھپی علم کر اپے کفال رب کا بھی آدم کیا تم نے نہیں دیکھا تو کیا کیا تمہارے رب نے قوم آپ کے ساتھ ارم ذاتی اماد نسی لم یفلس میں سلحا فی بلاد وہ قوم آج جنہوں نے ارم جنت بنا لی اور وہ حسین لوگ لم یخلق مثلہا فی البلاد جن کے طرح اور طریقے کے لوگ ہم نے دوبارہ شہروں میں پیدا نہیں وثمود الذین جابوا الصخر بالواد اور وہ قوم ثمود جو وادی میں پتھروں کے مجسمے تراشتی اور فرعون ذی الاوتاد اور وہ قوم فرعون جو اپنے مخالفوں کو کیلیں ٹھونک ٹھونک کر مار دیا کرتی بس کر ہوں فی ہی فساد ان کی اکثریت فساد کا شکار تھی پس ابا علیہم ربت رب کا سوت العذاب ان سب پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا لگا انا رب کا لمل مرصاد یہ یقین رکھو کہ تمہارا خدا خاص میں بیٹھا ہے. میں نے دس دن پچھلی آٹھ تقریروں میں اس آیت مبارکہ پر گفتگو نہیں کی. یہ سورہ فجر یہ کل صبح کی اس نوید کا نام ہے جو دس تاریخ اور طویل اجراتوں کے بعد ملتا ہے. یہ قرآن کریم کا بڑا ہی حسین سمبولک طریقہ ہے ظلم زیادتی اور تاریکی کی لمبائی اور اس کے دور کی بہت طویل ہونے کی طرف اشارہ. ہم ظلم سے گھبرا جاتے ہیں تاریکی سے پریشان ہو جاتے ہیں اور جب وہ تاریکی جہل کی ہو اور ظلم کی ہو تو وہ تاریکی بڑی ہی پریشان ہو جاتی ہے. والفجر قسم ہے اس فجر کی بل جا لے ناشر جو اس ظلم و جہل کی طویل تاریکی کے بعد ملتا ہے اور جس کے بعد روشنی کی ایک کرن ہوگی اور حق و باطل دکھائی دینے لگے گا جھوٹ اور سچ میں فرق نظر آئے گا ظلم اور عدل کے درمیان خط تفریق کھینچ دی جائے گی. لیکن یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جب وہ فجر طلوع. تین اشرے ہیں تفاسیر نے قرآن مجید میں بیان کیا گیا, تین اشرے ہیں جنہیں قرآن نے محترم کہا, تین مہینوں کے. ایک ماہ رمضان کا آخری اشرا, دوسرے ذلحج کا آخری اشرا, اور تیسرے محرم الحرام کا پہلا اشرا. اب یہ دس دس راتیں جو دیگر ایام کی ہیں, ماہ رمضان ختم ہوتا ہے تو عید آ جاتی ہے, وہ فجر نہیں ہے. وہ ذلحج ختم ہوتا ہے تو کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی فجر نمودار نہیں ہوتی ہے. ماہ حرام کی یہ دس راتوں کے بعد ایک فجر طلوع ہوتی ہے جس کو عاشور کہتے ہیں, اور اس فجر کے طلوع ہونے سے قیامت تک کے لیے حق اور باطل, ظلم اور عدل, جھوٹ اور سچ اس طرح علیحدہ علیحدہ ہو گیا کہ قیامت تک وہ پٹری کے دو دھاروں کی طرح ساتھ ساتھ تو چلتے رہیں گے, لیکن کوئی ظلم کو عدل نہیں کہے گا, کوئی جہل کو علم نہیں کہے گا, کوئی جھوٹ کو سچ نہیں کہے گا. یہ بڑی اہم بات ہے اور میرے نوجوان دوستوں کے سمجھنے کی ہے کہ اکثر بیشتر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہوا اس شہادت کا, سب کچھ تو ویسا کا ویسا ہی ہے. بے شک سب کچھ ویسا ہی رہے گا, یہاں تک کہ وہ ظہور قائم آل محمد ہو. اس لیے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے, لیکن اس عاشور کے بعد ایک تبدیلی بہت زبردست ہوئی, اور وہ یہ تبدیلی ہے کہ ظلم کتنا بھی پھیل جائے اور کتنا بھی حاوی آ جائے, کوئی اس ظلم کو عدل نہیں کہے گا. اس سے پہلے لوگ ظلم ہی کو عدل کہہ رہے تھے. یہ طریقہ حکمران کی, یہی مزاج ہے اور یہی ہونا چاہیے. عاشور سے پہلے لوگ جھوٹ کو سچ مانتے تھے, ہر طرف جھوٹ ہی کا رواج تھا. آج جھوٹ کا کتنا ہی رواج ہو جائے, کوئی جھوٹ کو سچ نہیں کہتا. خاموش رہ سکتے ہیں لیکن اندر سے ایک ابال آتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ ظلم ہے, یہ جہل ہے, یہ نہ ماننے والی بات ہے, اس میں سچائی کی بو نہیں آتی. یہ ہے عاشور کی اس روشنی جس نے ذہن کو صاف کرنے کی کمی ہے. زمانہ ویسے ہی چلے گا لیکن جو صلاحیت ہے فرق کرنے کی اور تمیز کرنے کی, وہ روشنی امام حسین علیہ السلام نے سوچنے والے ذہنوں کے اندر ہو جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے روزمرہ میں جب بھی کبھی کوئی ظلم کے خلاف, حاکم کے خلاف, نظام کے خلاف, کسی ذریعے اور سکنجے کے خلاف کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جائے, کوئی گروہ کھڑا ہو جائے, تو فوراً ہم اسے داد دیتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلتا. وہ تمام زندگی چاہے وہ اس بھی راستے پر چلتا رہا ہو, آخر میں اس پر پیٹ ٹھوکی جاتی کہ حسینیت کے راستے پر چل پڑا. آپ ہی کے ملک میں مغلا کی تحریک چلی, جوڈیشری کی بحالی کی تحریک چلی, ان میں سے 99% لوگوں نے نہ کبھی فلسفہ شہادت کو پڑھا ہوگا, نہ کبھی اس کے ساتھ اپنے ذہن کو ملایا ہوگا, نہ کبھی اسے اس طرح اپریشیٹ کیا ہوگا. کئی عاشور ان کی زندگیوں میں آئے, انہوں نے کبھی غور سے پوچھا بھی نہیں ہوگا کہ آج کی چھٹی کس بات کی ہے, لیکن جب بات مقابلے کی ہوئی, ظلم سے, شکنجے سے, ڈسیٹ سے, جھوٹ سے, تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ ہم تو حسینیت کے راستے پہ چل رہے ہیں. تو میرے دوستو, کسی کو آشور پسند آئے نہ آئے, اس کی سمجھ ہو یا نہ ہو, اسے یہ پتا ہے کہ آشور کا راستہ سچ کا راستہ, عدل کا راستہ, انصاف کا راستہ اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے کا راستہ. آپ دیکھیے اس دنیا کا نظام تو چلنا ہی ہے نا میرے دوستو. اگر بندگان میں خدا اس ظلم کے طور کو اپنے گلے میں ڈالنا چاہیں تو اللہ کو زبردستی اس طور کو آپ کے گلے سے نہیں اتارتا. اس نے انبیاء بھیجے اور انبیاء نے یہ کوشش کر کے دکھائی, طریقے انقلاب برپا کیے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر بندگان نے خدا اس راستے پر نہیں چلنا چاہتے اور آسان پسندی اور سہل پسندی کو اختیار کرنا چاہتے تو پروردگار کو بھی کوئی اس بات کی زیادہ فکر نہیں ہے. جیسی آپ اپنے لیے حیات کا انتخاب کرتے ہیں وہ اس حیات پر ٹھیک ہے, آپ کے امال کو مستقل ہوگا. وہی ہم یہاں پہ بتل امور, اس لیے کہ تمام امور آخری میں تو کلیکٹر اسی کی طرف جانے, اسے کس بات کی کروا. یہ تو آپ کا خود کا فیصلہ ہے نا کہ آپ کس طرح رہنا چاہتے ہیں, آپ کس نظام میں رہنا چاہتے ہیں, آپ کس ماحول میں رہنا چاہتے ہیں, آپ اچھے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں یا برے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں. آپ کے محلے محلے گلی گلی کے اندر کیبل کے چینل چلے ہوئے ہیں, دنیا جہاں کی خرافات دکھاتے ہیں, آپ ہر مہینے کاٹ کر انہیں بل دے دیتے ہیں. آپ یہ بل دیتے ہیں وہ جو چاہیں آپ کو دکھاتے ہیں. اگر آپ نہ چاہیں اور نہ دیں آپ بل, ایک پورا محلہ علاقہ بل نہ دے کہ ہمیں یہ پسند نہیں آ رہا, سین ہے, کلچر سے مطابقت نہیں رکھتا, تہذیب اور روایات کے خلاف ہے, جو رکی ہے اس کے اندر, تو کون وہ کیبل چلا سکتا ہے؟ کوئی نہیں چلا سکتا. جب آپ بل کاٹ کر دیتے ہیں اس کو تو اس کو تقویت ملتی. جتنی آپ کی جتنی زیادہ ایکسپٹیبلٹی ہوگی نا اتنا زیادہ ویسا ہی ماحول اور ویسا ہی نظام. اب اسے چند لوگ اس ماحول اور نظام سے ٹکراتے ہیں اور باقی لوگ خاموش ہم نوا ہو جاتے ہیں, اور یہ جو خاموش ہم نوائی ہوتی ہے نا یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کے دور کے اندر بھی 99 سے زیادہ لوگ 99.9% لوگ تھے وہ خاموش ہم نوا تھے, اور آپ کو بھی کہتے تھے کدھر چلے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے, امن سے بیٹھیے, اس نظام کو کوئی بدل نہیں سکتا, سجدے کریں, معراج میں جائیں اور اللہ سے خیر مانگیں. لیکن چند لوگوں کا صدائے احتجاج بلند کرنا معاشرے کو خراب بڑی ہے. آپ بدل امور, تمام امور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے ہیں, اور وہ زمین جسے آپ نے ظلم اور زور سے بھر دیا ہے اپنی خاموش اپروول سے, اس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ. ہم نے یہ لکھ دیا زبور میں, اور قرآن سے پہلے لکھا ہوا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ, یہ زمین يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ, ہمارے صالح بندوں کا حصہ, ظالموں کا حصہ نہیں ہے, شیطان کے راہ پر چلنے والوں کا حصہ نہیں ہے, قاتلوں کا حصہ نہیں ہے. میرے دوستو بنی امیہ کی ڈائنیسٹی بن سکتی ہے, بنی عباس خلیفہ خلافت کے نام پر تخت نشین ہو سکتے ہیں, مغل قصر کا بازار گرم کر سکتے ہیں, تو منگول آ کر انسانوں کے سروں کے مینار بنا سکتے ہیں, لیکن وہ بادشاہ عارف نہیں بن سکتے. وہ تخت حکومت پر تو بیٹھ سکتے ہیں, وارث زمین نہیں بن سکتے. اور وارثان زمین وہی ہے جو عبادت صالحون ہے, جو ہمارے پاپا اور صالح بندے ہیں, وہ ہمارے زمین کے پانی. ہم بہت لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتے آج, بس جو ہمیں بات کہنی ہے اس کے لیے چھوٹی سی آپ کو ایک لیڈ دیں, اور اس کے بعد پھر اپنے اس گفتگو پر آئے ہیں. دو حکوم بڑے اہم ہیں, ایک عقیدے کے تعلق ہے اور ایک عمل کے تعلق. عقیدے کے تعلق ہے ایمان کا, اور ہم سے دو سپورٹی پلرس پر تقریریں آپ کے سماج کی پیش نظر کرتے رہے, اور کل کی تقریر ہم نے اس دوسرے سپورٹنگ پلر ہجرت پر آپ کے سامنے کر دی کہ کوئی ایک مطلب نہیں ہے ہجرت کا, کئی مطالب نہیں کر دی. اور دوسرا مفہوم اجتماع کے لیے جو بیان کیا گیا قرآن مجید میں وہ عمل صالح. حسن عقیدہ کہیے یہ ایمان کہیے, حسن عمل کہیے یا عمل صالح کہیے, یعنی اچھا عقیدہ اور اچھا عمل. بس یہ مانتا ہے آپ کا پرہیزگار, اس سے زیادہ کی تو خواہش نہیں ہے نا. عقیدہ ایک بہت اچھا ہونا چاہیے, اور جب عقیدہ اچھا ہوتا ہے تو عقیدہ خود بخود اچھا کام کرنے پر مجبور کرتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی اچھی سی چیز کو مانتے ہوں, اچھی سی چیز کو جانتے ہوں اور برائی 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 کرتے چلے جائیں؟ ارے کہیں تو اچھی چیز کو ماننا, اچھی چیز کو جاننا, اچھی چیز سے پیار کرنا کہیں تو رکتا ہے, کہیں تو بیڑیاں بتاتا چلا جاتا ہے. تو پہلے کہ اچھی چیز کو ماننا, اچھی چیز کا جاننا. تو اگر آپ عدل کو مانیں, عدل سے پیار کریں, سب کو مانیں اور سچے سے پیار کریں, علم کو مانیں اور علم سے پیار کریں, تو کیسے ممکن ہے کہ آپ جہل کے دوست ہو جائیں؟ کیسے ممکن ہے کہ آپ جھوٹ کے دوست ہو جائیں؟ کیسے ممکن ہے کہ آپ ظلم کے دوست ہو جائیں؟ آپ خاموشی تو اختیار کر سکتے ہیں مصلحت کی, لیکن دل میں آپ کہیں گے یہ جھوٹا ہے, یہ ظالم ہے, یہ غاصب ہے, یہ جہل کی بات ہے. تو یہ ہے قرآن مجید کا بیسک تھیم کہ سوچ کو اچھا ہونا چاہیے, اسے ہم عقیدہ کہتے ہیں. مذہبی ٹرمنالوجی, لیکن ہماری روزمرہ کی ٹرمنالوجی میں کیا سوچ ٹارگیٹ آتا, پھر آہستہ آہستہ ٹارگیٹ کی طرف بڑھنے کے راستے بھی آپ کے اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں. اب دیکھیے, اب حسن عقیدہ, حسن عمل, اچھا عمل, اچھا عقیدہ, اس کو ایک لفظ بیان کیا قرآن مجید نے, اور وہ ہے دو حرفوں سے بنا ہوا
لفظ.
یہ حسن عمل اور حسن عقیدہ, ایمان اور عمل سارے کو ایک لفظ جب اس نے کنسالیڈیٹ کر کے کنڈینس کر کے پیش کر دو حرفوں سے لفظ بنا, اپنی کتاب بھی نکالا, بند کر کے کتاب اپنے ہاتھ, وہ کتاب ہم نے ہاتھ پر نازل کی, اپنے پیغمبر سے نکلا, لگا جا رکھو ہاں, وہ سارے پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے سب ایک بات پر آئے, فرشتوں نے کہا من میں دیر ملا کے تو ان لو دل ہاتھ نہیں بھیجے ہم نے بنائے کا مگر ہاتھ, اور خود اپنے لیے کہا واللہ الاولی بالحق, یہ اللہ جو ہے وہ حق کی بلندی پر. تو ساری باتیں ایک چیز سے کنسالیڈیٹ ہو گئی, اسے کہتے ہیں
ایمان.
ہاں, اب آپ اسے حسن عمل کہیے, عمل صالح کہیے, حسن عقیدہ کہیے, ایمان کہیے, کچھ اور کہیے, سب کچھ ایک چھوٹے سے لفظ میں جمع ہو گیا, اسے کہتے ہیں ہاں. اب حق کے مد مقابل جو کچھ ہے وہ ہو گیا باطل, خدا کا منکر باطل, نبی کا منکر باطل, فرشتے کا منکر باطل, قیامت کا منکر باطل, کتاب کا منکر باطل, نبی کا منکر. تب دو حقوں کو لے رہے دوستوں, ایک حق کا بڑا ایک باطل, اور جب بھی کیمرا کے مطابق گفتگو کی جاتی ہے, چاہے دوستوں کی طرف سے ہو, چاہے دشمنوں کی طرف سے ہو, چاہے ماننے والوں کی طرف سے ہو, چاہے نہ ماننے والوں کی طرف سے ہو, چاہے جن کو کیمرا اچھی لگتی ہو ان کی طرف سے ہو, کہ جن کی آنکھیں کیمرا آنکھیں چبھوتی ہو ان کی طرف سے ہو, سب یہ کہتے ہیں کیمرا ہاں پر باطل کی جنگ ہے. ہاتھ پر باطل کی جنگ ہے, تو قرآن حق پر تھا, اب دوست ہے تو کہہ رہا ہے حسین, دشمن ہے تو کہہ رہا ہے حسین, مور کہہ رہا ہے تو حسین, ہندو کہہ رہا ہے حسین, کرسچن کہہ رہا ہے حسین, یہودی کہہ رہا ہے حسین, مذہب پر نہ ماننے والا کہہ رہا ہے حسین, ظالم کہہ رہا ہے حسین, جاہل کہہ رہا ہے حسین, حق پر کہہ رہا حسین, اگر حسین حق پر تھے تو حسین کس راستے پر تھے؟ اللہ کے راستے پر, کتاب کے راستے پر, نبی کے راستے پر, قیامت کی طرف لے جانے والے راستے کے پر, اور حسین کا مقام کس راستے پر تھا؟ خدا کے منکر, نبی کا منکر, کتاب کا منکر, قیامت کا منکر. اللہ اکبر, یہ ہے کربلا, کہ ایک حسین
اور آپ کی پہچان حق یا حق کی پہچان حسین حقوں کے کنارے لے جا حق حسین
چودہ امام حسین علیہ السلام پہ بلند تر
سچ تو یہ ہے کہ بناؤ لا لا حق تو یہ ہے کہ بناؤ لا میرے دوستو امام حسین علیہ السلام جب اس تحریک کربلا کو برپا کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلے آپ نے سب کو دعوت دیا اور میرے ساتھ شامل ہو ایک وصیت لکھی اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام اس وصیت میں یہی باتیں ان الحسین وشهدان لا الہ الا اللہ وشهدان محمد عبدہ ورسولہ وجاء الحق من عند الحق حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اس کے نبی ہیں وجاء الحق من عند الحق اور مقام حق سے پیغام حق لا
سبحان اللہ
ورنہ جنت کا نار بالحق ورنہ کا لے آیا تھا من فی القبور اور جنت بھی حق ہے دوزخ بھی حق ہے وہ سانس بھی حق ہے وہ گھڑی بھی حق ہے جب اللہ قبروں سے مردوں کو باہر میرا مطلب اس مہم سے نہ شر پھیلانا نہ ظلم نہ بدر نہ فساد ظلم شر فساد سمجھ میں آ گئے بدر زیادتی نعمت سے بے قابو ہو جانا اب آپ یہاں پر حسین ابن علی اپنے آپ کو نعمت والا کہہ رہے ہیں باطل کا مطلب ہے زیادہ سے نعمت سے بے قابو ہو جانا اور نعمتیں کیوں کہا آپ نے رب یہ سب کو پتا ہے کہ آپ کے پاس کون سی نعمت ہے کتاب آپ کی گھر کی نبوت آپ کی گھر کی فرشتوں کا آنا جانا آپ کے گھر میں لگا ہوا آپ نے خود کہا ربی سے کہ نام والے ویسے نبوا اور مادنا اور سالہ اور مختلف الملائکہ ہمارے گھر میں فرشتے آ کے ہو جاتے ہیں ہم سے دنیا کا آغاز ہوا ہم پر دنیا کا اختتام ہوگا تو کیا آئی ہے اور یہ وہ ہے اہدنا صراط المستقیم دکھا ہمیں صراط ہمیں سیدھے راستے پر صراط المستقیم پر کون سی صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ان کا راستہ جن پر تیری نعمت ہے ان کے راستہ پر چلنے کی آپ ہر وقت تمنا کرتے ہیں اپنے اللہ سے جن پر نعمتیں نازل ہوئی کتاب سے بڑی کوئی نعمت ہے ایمان سے بڑی کوئی نعمت ہے وہی سے بڑی کوئی نعمت ہے نبوہ سے بڑی کوئی نعمت ہے طہارت اور عصمت سے بڑی کوئی نعمت ہے تو کس کا راستہ نعمت والوں کا راستہ ہمیں اس راستے پہ چلا دے تو بدر نہیں کہ زیادہ یہ نعمت سے میں بے قابو ہو جاؤں کہ مجھ پر اب اتنی نعمتیں تو میں پھول گیا اور پھر میں لڑنے پر آمادہ ہو جائیں ان نماخرت سے نکل ابھی اسلام کی امت جدید میں اس لیے نکل رہا ہوں اپنے گھر سے کہ امت جد کی امور کی اصلاح کروں اور پھر اب اسی امر ابھی بابو کو نہا رہی ہوں اور مارو کا بچہ کروں ان کے سے روک دوں لوگوں کو اور پھر ابھی سیرت جدید وہ ابھی علی ابن ابی طالب اور لوگوں کو اپنے نانا اور اپنے باپ علی ابن ابی طالب کی سیرت پر دوبارہ چاہوں اور سیرت کا دیا کر دوں سیرت کو زندہ یہ کہہ کر امام حسین اسلام یہ وصیت لکھی آپ نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام اور آپ آج جلد کو مکہ چھوڑ کر سعادت میں کربلا ہو گئے زو حسن کی پہاڑیوں پر پور کے لشکر سے آپ کا سامنا ہوا اور پیاس سے سواریوں اور سوار دونوں کی زبانیں باہر میں قافلے کو زو حسن کی پہاڑیوں کے پیچھے آپ نے ٹھہرایا اور آنے والے لشکر کا انتظار کرنے لگے لشکر کی یہ حالت دیکھی کافی کوثر کے پرسن نے اپنی سبیل کو کھول دیا لشکر میں موجود لوگوں نے کہا قافلے میں پکڑے رسول آگے دودھ دودھ پانی نہیں ملے گا کہا یہ کیسے ممکن ہے میں نبی کا نواسا ہوں شریعت جانور کو بھی پیاسا مرتے ہوئے دیکھنے کا حکم نہیں دیتی کھول دو لشکوں کے دہانے کھول دو کھول دیے گئے پھر یہ بھی فرمایا کہ جانور ایک بار میں پانی نہیں پیتا تین بار کشت رکھنا دل بھر کے پانی پیے پھر اس سے بھی دل نہیں بھرا آپ کا تو خود ایک مشق اٹھائی کندھے پر اور ایک ایک سوار کو پوچھتے چلے کہ تم نے پانی پی لیا ہر ایک کو اپنا چہرہ دکھایا کل جب علی اصغر کو اٹھا کر روائیں گے اور پانی کا سوال کریں گے تو یہ چہرہ انجانا نہ لگے یاد آ جائے کہ کل انہوں نے ہمیں پانی پلایا تھا اس پانی پلانے کی قبیل کے اختتام پر آپ نے اس لشکر کو اور اپنے قافلے کو وہ سب ساتھ بیٹھ گئے آپ نے تقریر ارشاد فرمایا اس تقریر میں آپ نے اپنے آنے کا مقصد، ان 12,000 حدود کے آپ کو موصول ہونے کا ذکر، اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ لوگ حدود کے مفہوم کے مطابق آپ کی نصرت اور حمایت کے لیے تیار ہو جائیں. اس میں نے پوچھا کیونکہ گھر کے دستے میں آئے تھے. اس تقریر کے بعد آپ نے نمازیں بہت پڑھی اور اس قافلے اور اس لشکر دونوں نے آپ کے سرسا میں نماز ظہر کو تمام کیا. نماز ظہر کے بعد آپ نے پھر ایک تقریر فرمائی اور اس میں آپ نے جو اہل حق کے حقوق کو پہچاننے پر تھا، اور اہل حق آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں، تو آپ کا سب سے زیادہ خاص اس تقریر میں یہ تھا کہ نبوت اور اہل بیت نبوت کے حقوق کو پہچانا جائے، اس لیے کہ اس حقوق کے پہچاننے میں عدل اور انصاف کا حصول ممکن ہے، ان حقوق کے ادا کرنے میں زمین ظلم سے صاف ہو سکتی ہے. یہ تقریر آپ نے فرمائی، اس کے بعد سفر آگے کی طرف بڑھنا شروع. منزل پیدا پر جب وہ قافلہ پہنچا، ہور کا لشکر آپ کے ساتھ تھا اور ہور تھوڑے سے فاصلے پر آپ کی سواری کے ساتھ اپنے گھوڑے کو لے کر چل رہا. منزل بیضا پر جب ٹھہراؤ ہوا، امام حسین علیہ السلام نے ایک اور تقریر کی، لیکن اس تقریر کا مزاج دوسری تقریروں سے بالکل مختلف. اس تقریر کا موازنہ جناب امیر کی اس تقریر کے ساتھ کیا جانا چاہیے کہ جب آپ کو زبردستی خلافت کے شکنجے میں جکڑ لیا گیا اور لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اب ہم پر وہی عنایات اور پرویلیز ہونی چاہیے، وہی ہمیں لوٹ مار کا بازار بند کرنے کا موقع دینا چاہیے جو ہمیں پہلے دور میں حاصل تھا، تو آپ اپنے گھر سے نکل کر آئے اور آپ نے مسجد رسول میں کھڑے ہو کر ذوالفقار کو زمین میں گاڑ کر قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھے ایک تقریر فرمائی جو آپ کے بقیہ 4 سال کا پالیسی اسٹیٹمنٹ تھا. بالکل وہی طریقہ امام حسین علیہ السلام نے اختیار کیا. منزل بیضا پر آپ نے ذوالفقار کو نیام سے باہر دیا، زمین میں تلوار کو گاڑ دیا اور قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھے آپ نے اپنا آخری پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیا، جس کے اندر آپ نے ساتھ فرمایا من رائے سلطان جائرن ناپسند اہل عہد اللہ مخالف سنت رسول اللہ یا نبی وعد اللہ لکھنے والا جان. اے لوگوں سنو، کیا تم رسول کی وہ حدیث بھول گئے جس میں رسول نے ساتھ فرمایا کہ جب تم کسی سلطان جابر کو دیکھو کہ جو خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتا ہو، مخالف سنت رسول اللہ سنت رسول کی مخالفت کرتا ہو، یا مرفی عباد اللہ لکھنے والا دان اور بندوں میں خدا کے گناہ اور ظلم سے حکومت کرتا ہو، تو حکم ہے پیغمبر کا کہ اس کے تختے کو الٹ دیا جائے اور اسے مقام حکومت سے ہٹا دیا جائے. اور پھر آپ نے کیا فرمایا، اے لوگوں تم نہیں دیکھتے کیا میا نے زمین پر ظلم کا بازار بنا رکھا ہے، یہ شیطان کی اطاعت کرتے ہیں رحمان کو ٹھکراتے ہیں، ان کے پتی ممبروں سے سنتے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ حدود الہی خطرے میں پڑ چکی ہے؟ ایسے میں کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ عذاب خدا تمہارے دروازوں کی طرف بڑھے؟ اس عذاب کو روکنا چاہتے ہو اٹھو اور میری حمایت کرو، میں رسول کا وہ وارث ہوں کہ جو سرائے اس سے کچھ نہیں چاہتا کہ پیغمبر کی سنت اور توحید الہی کے مطابق اس معاشرے کا قیام ہو جائے. بڑی حیرانی سے ہم نے اس تقریر کو سنا. یہ تقریر آپ ختم کر چکے، اس کے بعد وہ آپ کی سب قافلہ آگے کی طرف چل پڑا. اس نے اپنی سواری کو امام حسین علیہ السلام کی سواری کے قریب کیا اور بڑے رازداری سے کہا، فرزند رسول، یہ جو آپ ابھی تقریر کر کے آ رہے ہیں کیا یہی آپ کا منشا ہے؟ یعنی
سلطان جابر کے ساتھ لڑائی جہل اور ظلم کے خلاف جہاد. آپ نے فرمایا بے شک. اس نے کہا کہ پھر مجھے خطرہ ہے, آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ جس سے آپ اپنے مجھے مقابل کا سامنا کر سکے, ڈر سکے, لڑ سکے, مرد کر لے. آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. میں تو آپ کو آپ کی جان کے بارے میں ڈراتا ہوں, فرزند رسول آپ قتل کر دیے جائیں گے. امام حسین علیہ السلام نے بڑے حیران آنکھوں سے خود کی طرف دیکھا اور بہت ہی ہلکا سمجھ کر اس کی گفتگو کو کہا, بل موت تک اس نے تو مجھے موت سے ڈراتا ہے, مجموعوں کے گردن میں پڑے ہوئے شکنجے کو چھڑانے کے لیے جابر اور ظلم سے ٹکرا جاؤں اور زندہ رہوں, تب بھی یہ میرے لیے باعث سعادت ہے, اور جان دے دوں تب بھی یہ میرے لیے سعادت ہے. ہاں, اس چھوٹی سی دنیا کے لیے لڑی جائے تو یہ بڑی گھٹیا کی بات ہے. کیا کہا آپ نے مجھ سے, چھوٹی سی دنیا کے لیے تیری ناک رگڑ دی جائے. ارے جب ظلم کے اس ماحول اور معاشرے کو قبول کرتے ہیں نا آپ, تو چھوٹی سی دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں, چھوٹی سی دنیا کے چند فوائد سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, بس اپنے دروازے کو بند کر لیتے ہیں, باہر جو ہوتا رہے ہوئے مجھے کیا, مجھے تو امن چاہیے, یہی ہوتا ہے نا. تو کیا ہوتا ہے, اس کمپرومائز کو حسین کہتے ہیں ناک کا رگڑا جانا. اور ناک کیا ہے, پرائیڈ. تو تیرا پرائیڈ تو ختم ہو گیا کہ تم جابر اور ظالم کا غلام ہے, اور غلام کی طرح سے کہنے کے بعد مجھے بھی گھیرنے کے لیے آ گیا اور ان کی طرف سے لڑنے بھی کھڑا ہو جائے گا. میرا پرائیڈ اور ہے, میرا پرائیڈ فزیکل پریزنس میں نہیں ہے. اگر میں فزیکلی پریزنس میں رہوں تب بھی میں محترم ہوں, اور اگر یہ جان چلی بھی جائے تب بھی میں محترم ہوں. میرا فزیکل پرائیڈ اس حیات فانی میں نہیں ہے, میرا پرائیڈ حیات باقی کے اندر ہے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ
میرے نوجوان دوستوں کے لیے. آپ کو اکثر یہ سنایا جاتا ہے کہ ہو امام حسین کو گھیر کر کربلا لیا ہے. نہیں, دیکھو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, جتنا زمانہ ترقی کرتا ہے اسی حساب سے ذہن ترقی کرتا ہے, اسی حساب سے سوچ ترقی کرتی ہے, اور سوچ کا ڈائمینشن بدلتے چلے جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کوئی اتنی معمولی چیز نہیں تھے کہ وہ جیسا انہیں گھیر کر لیا تھا, یہ بنی امیہ انہیں گھیر کر لیا تھے, ایسی کوئی بات نہیں. جناب علی مرتضیٰ کو کہتے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, کیا جواب دوں اس کا؟ خلیفہ اول نے خود اس کا جواب دیا تھا. جب خلیفہ دوم نے کہا زیادہ تعریف کرو, اس نے کہا خاموش, یہ مت بھول کہ وہ رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے بوجھ میں ہیں, ورنہ میں اور تو اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتے تھے.
نعرہ حیدری, 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 خشوع یہ شاہد رجب بلند تر سلوار.
ہوگا تمہارے ساتھ تو کہا مجھے میرے لیے کیا حکم ہے, آج صبر علی نے وعدہ نبھایا پیغمبر کے ساتھ. باقی 3,000, 8,000, 10,000 کے لشکر کوئی حیثیت نہیں تھی میرے دوست, وہاں وہ بابے کا پریشر تھا اور یہاں حسین بھی نانا کے ساتھ کیے ہوئے بابے کے پریشر بہت ہے. وہاں بھی جو کچھ ہوا وعدے کے تحت ہوا اور یہاں بھی جو کچھ ہوا وعدے کے تحت ہوا. اور اگر یہ کہے کہ وہ حسین کو گھیر کر لے آیا, نہیں نہیں کوئی حسین کو گھیر کر نہیں لا سکتا تھا وہاں لایا. یہ حسین ابن علی تاریخ کے قاتلوں ظالموں دین نبی کے قاتلوں اپنے باپ کے قاتلوں اپنے بھائی کے قاتلوں اپنی ماں کے قاتلوں کو گھیر کر ایک ایسے میدان میں لے آئے کہ جہاں ہمیں چھپنے کے لیے کچھ چیز نہیں ملی, نہ درخت تھا نہ پہاڑی تھی نہ جنگل تھا نہ پیچھے بھاگنے کا رستہ تھا نہ آگے کہیں چھپنے کا مکان تھا نہ کوئی ٹھنڈا تھی. سارے تاریخ کے حق کے قاتلوں کو حسین گھیر کر ایک ایسے میدان میں لے کر آئے جہاں ہر قاتل کا چہرہ کھل کر آتا. کون لے جاتا ہمارا قاتل شبھ ہے زمانے, محمد کا قاتل چپ ہے زمانے, پاور علی کا قاتل ہے میں مسلم بس وہی بولا, اور کون ہے حسن ابن علی کا قاتل وہ عورت جب کسی دشاعت سے بولا زبانیں خاموش ہیں. کون ہے حسین ابن علی کا قاتل؟ نہیں. کون ہے حق کا قاتل؟ باطل. وہ باطل کون ہے؟ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان. یہ تو اتنے مر جانا اتنے دیہات نے قتل کیا. اہل خان شان خاموش ہوئے چپ کے چار روز پر چلے. اہل کفا کو بلایا. کون اہل کفا میں؟ سارے وہ جو قتل امام حسین علیہ السلام میں شریک. شمر اس میں تھا, سنان ابن اس میں تھا, شبس بن ربی اس میں تھا, قیس بن ربی اس میں تھا, فالا بن یزید اس میں تھا. سارے وہ ٹاپ مارکیٹ تھے اس میدان کاغذات کے, سب کو بلایا اور کہا کہ خدا لعنت کرے اس پر جس نے امام حسین علیہ السلام پر قتل کیا, بتاؤ کس نے قتل کیا. سب نے کہا یہ شرف بن ربی نے قتل کیا. شرف تم نے قتل کیا؟ اس نے کہا خدا لعنت کرے اس پر جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا. میں نے تمہیں کیا. پھر کس نے کیا؟ خولا بن یزید نے کیا ہوگا. خولا تم نے کیا؟ اس نے کہا نہیں نہیں خدا لعنت کرے اس پر جس نے حسین کو قتل. کس نے کیا؟ سلام سنے سب خدا لعنت کرے اس پر. شرف سنے کہا لعنت کرے خدا اس پر. سارا کا فیصلہ کس پر ہوا؟ قیس بن ربی نے قتل کیا. جب قیس سے پوچھا تو نے قتل کیا تو اس نے کہا حیران رہ گیا. اس نے کہا اگر جان کی امان دے تو میں بتاؤں کہ کس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا. کہاں تجھے جان کی امان, بتا بتا کس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا. کہا اس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جس نے جھنڈوں کو بلند کیا اور لشکر پر لشکر بھیجا. تو بڑے بھوپن سے یزید نے کہا کون تھا؟ ربی نے کہا خدا کی قسم کو تو تھا. یہ حسین ابن علی کی کربلا ہے. کوئی آپ کو گھیر کر نہیں لے گیا. آج گھیر کر لے کر آئے بنی امیہ کو اور بنی امیہ سے زیادہ اس سیاست کو. آج کربلا کا نام ہے تو سیاست کے اندر ہمیں تاریخ دعوت دیتی ہے آ کر مطالعہ کرنے کا. یہ کربلا ہے جو ساری باتیں کھولتی ہے. یہ کربلا ہے جو چھوڑا کری بات سے اڑاتی ہے. یہ کربلا ہے جو رسموں سے نکالے ہوئے کو واپس بڑھانے بڑھنے کا کام کرتی ہے. یہ کربلا ہے رحلت رسول کے بعد کے ہونے والے سارے جرائم سے کربلا سوال کرتی ہے. تو حسین کو کوئی دیر کر نہیں لایا. حسین رحلت رسول کے بعد پہلا سب سے ممبر پر بیٹھا اور اپنے کاتے کا چاپا گھر کا منانے کربلا لگائے. مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا دیا اور تاریخ کو ان کو فرار کرنے کا موقع فراہم کیا. تو ان سے پوچھو سچ کیا ہے اور باطل کیا.
نارا تکبیر رسالت رسالت نارا حیدری اسودیت قائم آل محمد صلی
اللہ علیہ وسلم. کہاں ہوئی وہ نو راتیں حسین کی اور واسور کی شب ہر طرف سے آپ فوج شیام گھر چکے بستے سے بستے لشکر پہ لشکر. خود نے پوچھا ہمارے ساتھ سے ہمارے ساتھ اتنے لشکر اکٹھے کر دیے کہ تھوڑے سے لوگوں کے لیے کیا تم حسین ابن علی کو سانس بھی لینے نہیں دینا چاہتا. اس نے کہا یہی حکم ہے حاکم کا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے میں اپنے اصحاب کو جمع کیا اور اس کے بعد آپ نے ان کو فرمایا کہ میں تمہاری جان ساری کو اکنالج کرتا ہوں. تم ایسے اصحاب ہو جو نہ میرے نانا کو ملے جو نہ میرے بابا کو ملے جو نہ میرے بھائی کو ملے. کل کرو میرے قتل کرو اس سے کم میں یہ بات نہیں بنے گی. یہ وہ سودا ہے اور وعدہ ہے جو میں نے اپنے اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ کیا. تمہاری آج تک کی خدمات قابل تحسین ہے لیکن تم اب اپنی اپنی جان بچاؤ اور جدھر چاہتے ہو ادھر نکل جاؤ. یہ فقط میرے خون کے پیاس ہے. ہاں جاتے جاتے تم ایسے جو بھی چاہے میرے خاندان کے مردوں میں سے جس کا چاہے ہاتھ پکڑے اور اسے بھی لے جائے. سارے خاموش بیٹھے رہے. امام حسین علیہ السلام نے دو مرتبہ یہ دہرایا کوئی جواب نہ ملا. آپ نے فرمایا کہ اچھا تم شاید میری آنکھوں کے سامنے اس کا جانا نہیں چاہتے. میں چراغ کو گل کر دیا. آپ نے چراغ کو بجھا دیا. پتہ اندھیرے سے فائدہ اٹھاؤ اور جہاں جانا چاہتے ہو نکل جاؤ. چراغ گل ہو گیا. اس کے بعد چراغ تھوڑی دیر کے دوبارہ روشن ہوا. آپ نے دیکھا کہ سارے اصحاب ویسے کے ویسے ہی بیٹھے ہیں جیسے چراغ گل کرنے سے پہلے. پھر آپ نے ایک ایک کا نام لیا. اے زبیر اے مسلم ابن حفصہ اے حبیب ابن مجاہد اے عباس ابن علی اے بہادرو کیوں اپنی جان گواتے ہو. تم میں سے کوئی نہیں اٹھا. زہر ابن قین اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد ایک تقریر فرمائی زہر ابن قین نے جس کا روح یہ تھی کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم جب آپ کے نانا سے ملاقات کریں تو ہمارے چہرے پر فخر ہو. کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ذلیل چہرہ لے کر میں اپنے رسول سے ملاقات کروں کہ میں نے اپنے خون کو محترم سمجھا اور اس کے بیٹے کا خون بہنے دیا. اصحاب کی طرف سے زہر ابن قین مسلم ابن عقدہ حبیب ابن مظاہر نے طویل تقاریر کی اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی جان ساری کا یقین دلایا اور اس بات پر زور دیا کہ ناممکنات میں سے ہے کہ ہم اس سب سے بڑا کو چھوڑ کر چلے جائیں. کا فرزند رسول جنت کے راستے کو چھوڑنا اب ہمارے اختیار میں نہیں.
بنی ہاشم کی نمائندگی جناب عباس ابن علی نے کی. آپ اس پر کھڑے ہوئے. عباس روایتیں کہتی ہیں کہ آپ نے بڑے جوش سے کہا میرے آقا. اس کے بعد آپ کچھ نہ کہہ سکتے. پھر آپ نے کہا میرے سردار. پھر آپ کچھ نہ کہہ سکے. پھر آپ کو بارے فرزندے رسول. اور پھر شدت جذبات سے آپ کے منہ سے الفاظ نہ نکلے تو آپ نے بے اختیار اپنے باپ کی قبر کی طرف دیکھا, نجف کی طرف رخ کیا اور کہا بابا حسین جانے کو کہتے ہیں, بتائیے کیا جواب دوں. امام حسین علیہ السلام اپنے نشست سے اٹھے, اپنے بھائی کے گلے میں بازو ڈال دیے, چاندنی کو چوما, کہا اے بنی ہاشم کے چاند جاؤ کل لڑائی کی تیاری کرو. سب اپنے اپنے مقام پر واپس آ گئے. کچھ لوگ حسین ابن علی کے خیمے کا پہرا دینے لگے. ارے وہ کیسے پہرے دار تھے, ساری رات جاگے اور فجر عاشور کے بعد اس لڑائی کی نظر ہو گئے. امام حسین علیہ السلام نے کسی کو تلوار تیز کرتے ہوئے دیکھا, کسی کو نیزہ درست کرتے ہوئے دیکھا. یہ جان غلام ابو جہل لشکر امام حسین علیہ السلام میں ہتھیار سازی کے لیے تھے. یہ ہتھیاروں کو ٹھیک کرنے کا فن جانتے تھے. سب کے تیر ٹھیک کر رہے ہیں, سب کی تلواروں پر دھار لگا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام جون کے خیمے میں پہنچے تو آپ نے جب ہتھیاروں کو انہیں درست کرتے ہوئے دیکھا تو دو شیر پڑے. امام زینب العابدین کہتے ہیں کہ میرا خیمہ جون کے خیمے کے ساتھ تھا, خوبی میری تھی مالداری کر رہی تھی اور خوبی اماں نے مجھے سہارا دے کر بٹھایا ہوا تھا. پانی میرے پاس ہمارے پاس تھا نہیں کہ میری بخار کی شدت کو کم کیا جاتا. میری پھوپھی کے آنسو میرے چہرے پر گرتے تھے تو مجھے ٹھنڈا کا احساس ہوتا. میرے باپ نے دو شیر پڑے جن کا مقام یہ تھا کہ ہائے یہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے اور اس دنیا سے پیچھا چھوڑا کر طالب آخرت حسین اپنے قدموں کو تیزی کے ساتھ بڑا. ان اشیاء کو سن کر میری پھوپھی کی آنکھوں کے آنسو میں تیزی آئی. جب بھی میری دیتا آنسو میرے چہرے پر گرے. دوسرا شعر میرے والد نے پڑھا جس نے اپنا انتظار کرنے والوں کا شکریہ کہا اور کہا کہ میں جلد ان سے ملنے والا ہوں. بس یہ شعر سن کر میری پھوپھی کے جذبات پر قابو نہ رہا اور وہ زور کی چیخ مار کر رونے لگی. امام حسین علیہ السلام اپنی بہن کے اس خیمے میں تشریف لے آئے جون کے خیمے سے جو جناب امام جلال الدین علیہ السلام. آپ نے اپنی بہن کا سر اپنی گود میں رکھا. بہن امام فرماتے ہیں امام جلال الدین میری کھوکی چیخ چیخ کر اٹھے اور میرے بابا ان کے سر کو سہلاتے رہے. رونے دیا امام حسین علیہ السلام. آج کے بعد رونا نہیں ملے گا. رونا بیٹا آج کے بعد رونا کبھی روتی نہیں. بابا دلاسا دیتے رہے اللہ حسین کے بچے جوان عورتیں کچھ روتے ہوئے حسین کا چہرہ دیکھتے ہوئے کچھ اپنے پیاروں کی زیارت کرتے ہوئے کوئی علی اکبر کو دیکھتے ہوئے تو تاسما محمد سے بتا کہ تصویر دیتے ہوئے اے یہ رات گزر گئی رات میں تو گزرنا ہی تھا میرے دوست. عاشور کی رات گزر گئی وہ کبھی کاری کی راتیں ختم ہوئی بل پدر اور قسم ہے اس بدلے عاشور کی جو کہتے کربلا نمودار ہوئی سرے جم بجا حسین کے آسان طرف سے آنے والا نہیں ہے. آپ نے پلے پر کھڑے ہو کر آواز لگائی ہر منا اور سرنجن سننا ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے. علی اکبر نے جھولے سے گر کر جواب دیا. بچے کو مکر میں لائے پیسے میں تیر لگا واپس جو سکار سے قبر کھودی ننے سے بچے کو دفنایا دوبارہ ہو گئے ابن علی آئے اس جگہ کا کیا ہر من مغیثن یغیثنا. آپ اس کا راستہ کر رہے تھے تو جیسے آنے سے آواز آئی حسین تم یہاں کی لے کر کھڑے اور وہاں پر جیسے اخبار گھر پر اٹھ رہی ہے. اس آواز سے سننا کر دوڑ کر آپ گوڑا گاڑا کر آپ خیام کے پاس آئے چاروں طرف دیکھا. اس کے بعد آپ نے اپنی بہن کو حکم دیا زینب ذرا ساری بیویوں کو جمع کر لو میں سب کو سلام کروں. سوال دوسرے خیمہ باہ میں بیویاں جمع ہیں بہن کے بعد کیا ایسا کرو ایک کوہنا لباس بھی لے آؤ تاکہ میں اپنے لباس کے نیچے بہن دوں. ارے میں نے نانا سے سنا ہے کہ میری لاش پر لباس بھی نہیں چھوڑا جائے گا شاید تو پھٹا ہوا کرتا چھوڑ دے. بہن لباس کو کہنا لے آئی امام حسین علیہ السلام نے زیر لباس اس کہنا کرتے کو پہنا بندے کا باپ بند کرنے لگے تو بہن نے آگے بڑھ کر تم پر میرا سلام ہو. یہ حسین کا آخری سلام ہے. اے اٹھاسی اسمات تم پر حسین ابن علی کا سلام ہو. اور پھر ابو مخنف لکھتا ہے کہ نام حسین علیہ السلام کی بہن خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی پردہ پکڑے ہوئے آپ نے بھائی کو سوار کر دیا. حسین ابن علی کا